السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اس آیت کا جو تلاوت کی ہے ترجمہ ہے کہ اس موقع پر زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت عطا کر، یقیناً تو بہت دعا سننے والا ہے. حضرت مسلم معاوض رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سن کر کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، یہ نعمتیں بھی اللہ نے ہی دی ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے خیال کیا کہ جب واقعہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے اور ایک بچی بھی یہ کہہ رہی ہے تو میں تو سمجھدار اور تجربہ کار ہوں، میں کیوں نہ یقین کروں کہ ہر چیز خدا ہی دیتا ہے. چنانچہ ہنالے کا دعا زکریہ ربہ یہ جواب سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کی توجہ ہوئی کہ میں بھی اپنی ضرورت کی چیز خدا تعالیٰ سے مانگوں، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ نہیں، اگر مریم کی طرح میرے گھر میں بھی بچہ ہوتا اور میں اسے پوچھتا کہ یہ چیز تمہیں کس نے دی ہے اور وہ کہتا کہ خدا نے، تو جس طرح مریم کی بات سن کر میرا دل خوش ہوا ہے اسی طرح اپنے بچے کی بات سن کر میرا دل خوش ہوتا. بس حضرت مریم علیہ السلام حضرت یحییٰ کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرانے کا ایک محرک ہو گئیں اور اس طرح دل واسطے طور پر جہاں خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مسیح کے ارحاس کے طور پر آئے، وہاں حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت مسیح کی والدہ تھیں حضرت یحییٰ کی پیدائش کے لیے ارحاس بن گئیں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی دعا سنی اور ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا. تفسیر کثیر جلد پنجم. حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کریم نے سورہ انبیاء کی آیت 90 میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا ہے. اور دعا یہ تھی کہ وَذَكْرِيَا اِذْ نَادَا رَبَّهُ رَبَّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریہ کا بھی ذکر کر کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. آپ کی اس دعا کی قبولیت کا ذکر سورہ مریم کی آیت 8 میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. یعنی اے زکریہ یقیناً ہم تجھے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس کا پہلے کوئی ہم نام نہیں بنایا. اور پھر اس دعا کی برکت سے جو بیٹا عطا ہوا اسی خوبیاں سورہ مریم کی 13 آیت سے لے کر 16 آیت تک بیان کی گئی ہیں, جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ہم نے اسے بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی. میر اپنی جناب سے نرم دلی اور پاکیزگی بخشی تھی اور وہ پرہیزگار تھا اور اپنے والدین سے اس نے سلوک کرنے والا تھا اور ہرگز سخت گیر اور نافرمان نہیں تھا. سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس زمن میں کہ یہ کیسی لطیف دعا ہے اور کس طرح دعا کے چاروں کونے ان میں پورے کر دیے گئے ہیں. اس دعا کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اے میرے خدا, میرے اندرونی قوام مضمحل ہو گئے ہیں, میرا بیرونی چہرہ مسخ ہو گیا ہے, میں ہمیشہ سے ہی تیرے الطاف خسروانہ کا عادی ہوں, اس لیے مایوسیاں اور ناکامیاں میں نے کبھی دیکھی نہیں, ناز کرنے کی عادت مجھ میں پیدا ہو چکی ہے, رشتہ دار میرے برے اور موت کے بعد گدی سنبھالنے کے منتظر ہیں, بیوی میری بیکار, ان سب وجوہ کے ساتھ میں مانگنے آیا ہوں کہ اے میرے خدا تو مجھے بیٹا دے, ایسا بیٹا دے جو میرا ہم خیال اور دوست ہو, ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تک زندہ رہنے والا اور میرے خاندان کو سنبھالنے والا ہو, اور ایسا بیٹا دے جو میرے اخلاق اور آل یعقوب کے اخلاق کو پیش کرنے والا ہو, گویا صرف میرے نام کو ہی زندہ نہ کرے بلکہ اپنے دادوں پر دادوں کے نام کو بھی زندہ کر دے. اور پھر وہ انسانوں ہی کے لیے باعث خوشی نہ ہو بلکہ اے میرے رب وہ تیرے لیے بھی باعث خوشی ہو. تصویریں کو بھی جلد بن جائیں. اب یہ دعا ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے اور ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ یہ کرے اور اس طرح کی صالح اولاد ہو. اور پھر بچوں کی پیدائش کے وقت بھی اور پیدائش کے بعد بھی ہمیشہ بچوں کے نیک صالح اور دیندار ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں پوری ہوتی ہیں اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس میں تعلیم ہے, نصیحت ہے. یہاں میں ضمناً ذکر کر دوں, وہ ضمناً ہے لیکن میرے نزدیک اس کا ایک حصہ ہی ہے, کہ اگر والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے اچھے رنگ میں پوری ہوتی ہے تو وہاں ایسے بچے جو والدین کی اطاعت گزار نہ ہوں ان کے حق میں برے رنگ میں بھی پوری ہو سکتی ہے. تو ماں باپ کی ایسی دعا سے ڈرنا بھی چاہیے. بعض بچے جائیداد یا کسی معاملے میں ماں باپ کے سامنے بے حیائی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مختلف لوگ لکھتے رہتے ہیں اس لیے یہ عجیب خوفناک کیفیت بعضوں کا سامنے آ جاتی ہے اور ڈرنے والی. تو اس لحاظ سے ایسے بچوں کو اس تعلیم کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کے لیے تو خاص طور پر حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ تمہاری سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے. اب یہ جو قرآن حکیم کا حکم ہے کہ والدین کو اف نہ کرو, یہ اسی لیے ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا حق مارا جا رہا ہے یا تمہارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے, ناجائز رویہ اختیار کیا ہے ماں باپ نے, تب بھی تمہیں ان کے آگے نہیں بولنا, ورنہ کسی کا دماغ تو نہیں چلا ہوا کہ ماں باپ سے فیض بھی اٹھا رہا ہو اور ماں باپ اس بچے کی ہر خواہش بھی پوری کر رہے ہوں تو وہ ان کی نافرمانی کرے یا کوئی نامناسب بات کرے. اس تو آدمی تکلیف نہیں کرتا ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے, بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانیوں کو ذکر کرتے ہیں اپنے خطوط میں. اس زمن میں والدین کا جہاں فرض ہے اور سب سے بڑا فرض ہے کہ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک بچوں کے نیک فطرت اور صالح ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ان کی جائز اور ناجائز بات کو ہمیشہ مانتے نہ رہیں, اور اولاد کی تربیت اور رجحان صرف اس لیے سے نہ کریں کہ ہماری جائیدادوں کے مالک بنیں, جیسا کہ میں آگے چل کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اقتباسات سے ان کا ذکر کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ہی بچوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے کہ ماؤں کے حقوق کا خیال رکھیں, باپوں کے حقوق کا خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ کل کو ان کے بچے ان کے سامنے ہی بنا کھڑے ہو جائیں, کیونکہ آج اگر نہ سمجھے اور اس عمل کو نہ روکا تو پھر یہ شیطانی سلسلہ کہیں جا کر رکے گا نہیں, اور کل کو یہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے اور احمدیت کی اگلی نسل پہلے سے بڑھ کر دین پر قائم ہونے والی اور حقوق ادا کرنے والی نسل ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد جو تیری عطا ہے ہر ایک کو دیکھ لوں وہ پارسا ہے. دنیاوی نو ماں کی بھی دعا کی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر یہی دعا کی ہے کہ وہ ہوں میری طرح دین کے منادی. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ہو میں دیکھ لوں تقوی سبھی کا جو بائے وقت میری واپسی کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی سنا, اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا آپ کو بھی دو بار الہام سکھائی گئی. چنانچہ پہلا الہام مارچ 1882 میں ہوا اور دوسری بار 1893 میں یہ الہام ہوا. رب اغفر وارحم من السماء, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب اصلح امت محمد, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. کہ اے میرے رب مغفر فرما اور آسمان سے رحم کر, اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے, اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر, اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر نومبر 1907 میں آپ کو الہام ہوا، بڑا کافی لمبا الہام ہے عربی کا، اس کی کچھ حصہ میں پڑھتا ہوں کہ صاحب لکا غلامن رکیہ رب حبلی غریتن طیبتن انا نبشر و کب غلام اسم ہو جایا، میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکی کو خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں، محبت دنیا ان سے کراتی ہے، خدا کے واسطے نہیں کرتے۔ اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، پر نظر کرے، کر کے کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلائے کلمۃ الاسلام کا ذریعہ ہو، جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زکریہ کی طرح اولاد دیتے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور ملک ہے وہ اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے، مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کمبخت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں اور کہتے سنا ہے کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائیداد کی وارث ہو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جائے، اولاد ہو جائے صاحب وہ بدمعاشی ہو، یہ معرفت اسلام کی رہ گئی ہے۔ بس یاد رکھو کہ مومن کی غرض ہر آسائش، ہر قول و فعل، ہر کتب سکون سے گو بظاہر نقطہ چینی کا موقع ہو مگر دراصل عبادت ہوتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جاہل اعتراض سمجھتا ہے مگر خدا کے نزدیک عبادت ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص کی نیت نہ ہو تو نماز بھی لعنت کا طور ہو جاتی ہے۔ ملفوظات الفسون، پھر آپ فرماتے ہیں فنا اللہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے، کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ مخالفوں کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز نہ دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی نصرت انہیں کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں ٹھہر جاتے، اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں بڑا شوق، ذوق اور شدت اور رقت ہوتی ہے مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں اور آخر ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصل لیے کی ضروریات کی میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما، اپنی حالت کی طور تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ دیکھو پہلا فتنہ حضرت آدم پر بھی عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بلعم کا ایمان جو حضرت کیا گیا، اصل میں اس کی وجہ بھی تورات سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ بلعم کی عورت کو اس بادشاہ نے بعض اولاد دکھا کر تما دے دیا تھا، اور پھر عورت نے بلعم کو حضرت موسیٰ پر دعا کرنے کے واسطے اکسایا تھا۔ اور ان کی وجہ سے بھی اکثر انسان پر مصائب شدائد آ جایا کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ملفوظات جلد 5۔ پھر آپ نے فرمایا یہ منع نہیں بلکہ جائز ہے کہ اس لحاظ سے اولاد اور دوسرے متعلقین کی خبرگیری کرے کہ وہ اس کے زیر دست ہیں، تو پھر یہ بھی ثواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگا۔ غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھے اور ان کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے، نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے، بلکہ وجعلنا للمتقین اماما کا لحاظ ہو تو یہ اولاد دین کی خادم ہو. لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو؟ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں. اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے، اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں، صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائیداد کا مالک نہ بن جائے. مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے. غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو، اسی طرح بیوی کرے تاکہ اس سے کثرت سے اولاد پیدا ہو اور وہ اولاد دین کی سچی خدمت گزار ہو اور نیز جذبات نفس سے محفوظ رہے. اس کے سوا جس قدر خیالات ہیں وہ خراب ہیں. رحم اور تقویٰ مد نظر ہو تو بعض باتیں جائز ہو جاتی ہیں. اس صورت میں اگر مال بھی چھوڑتا ہے اور جائیداد بھی اولاد کے واسطے چھوڑتا ہے تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر صرف جانشین بنانے کا خیال ہے اور اس نیت سے سب ہم و غم رکھتا ہے تو پھر گناہ ہے. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک اولاد کی خواہش محض اس لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ بھی فرمانبردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے. اور باقیات صالحات کے بجائے اس کا نام باقیات سیئات رکھنا جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا طرز و خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو اس کا یہ کہنا بھی میرا ایک دعویٰ ہی ہوگا، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے. اب اس طرح بھی فرجہ کرائی ہے مسیح علیہ السلام نے کہ اولاد کی ساتھ کے لیے دعا بھی کریں کہ وہ نیک صالح ہو، لیکن پھر دعا کریں اور اپنے عمل اس کے پوری طرح عمل نہ کر رہے ہوں تو یہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنی اصلاح کی طرف بھی اسی طرح توجہ کرنی ہوگی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہیں کا فکر رہے تو وہ بھی ایک بت پرستی ہے. فرمایا اولاد چیز کیا ہے؟ بچپن سے ماں اس پر جان فدا کرتی ہے، مگر بڑے ہو کر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لڑکے اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس سے گستاخی سے پیش آتے ہیں. پھر اگر فرمانبردار بھی ہو جائیں تو دکھ اور تکلیف کے وقت وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے. ذرا سا پیٹ میں درد ہو تو تمام عاجز آ جاتے ہیں، نہ بیٹا کام آ سکتا ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ کوئی اور عزیز. اگر کام آتا ہے تو صرف خدا. بس ان کی اس قدر محبت اور پیار سے فائدہ کیا جس سے شرک لازم آئے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تم اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. دیکھو اگر خدا کسی کو کہے کہ تیری کل اولاد جو مر چکی ہے زندہ کر دیتا ہوں، مگر پھر میرا تجھ سے کچھ تعلق نہ ہوگا، تو کیا اگر وہ عقل مند ہے اپنی اولاد کی طرف جانے کا خیال بھی کرے گا؟ بس انسان کی نیک بختی یہی ہے کہ خدا کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھے. جو شخص اپنی اولاد کی وفات پر بڑا مناتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس امانت کے دینے میں جو خدا تعالیٰ نے اس کے سپرد کی تھی بخل کرتا ہے. اور بخیل کی نسبت حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جنگل کے دریاؤں کے برابر بھی عبادت کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. بس ایسا شخص جو خدا سے زیادہ کسی چیز کی محبت کرتا ہے اس کی عبادت، نماز، روزہ بھی کسی کام کے نہیں. ملفوظات پنجم. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا اپنے صحابہ یا دوستوں کے لیے جو اولاد کے لیے حضور نے کی تو چند واقعات کا ذکر کروں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ سمیع خدا نے کس طرح دعاؤں کو قبولیت بخشی. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ واقعات سنیں گے کہ ایسے شخص کو آپ نے جس کے لیے بھی دعا کی اپنے اندر ایک خاص تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی, اور اس کے ساتھ صاحب اقبال اولاد کی پیدائش کو مشروط کیا اور صحابہ اور رفقا کے لیے بھی اولاد کی دعا کی تو نیک صالح دیندار اولاد کی دعا اپنے خدا سے مانگی. اور ان واقعات سے آپ دیکھیں گے کہ کس شان سے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوں. حضرت صاحب مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ بیان کیا ہے مجھ سے منشی عطا محمد صاحب پٹواری نے کہ جب میں غیر احمدی تھا اور ونجواں ضلع گرداسپور میں پٹواری ہوتا تھا تو قاضی نعمت اللہ صاحب خطیب بطالوی جن کے ساتھ میرا ملنا جلنا تھا مجھے حضرت صاحب کے متعلق بہت تبلیغ کیا کرتے تھے مگر میں پرواہ نہیں کرتا تھا. ایک دن انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا. میں نے کہا اچھا میں تمہارے مرزا کو خط لکھ کر ایک بات کے متعلق دعا کراتا ہوں, اگر وہ کام ہو گیا تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ سچے ہیں. چنانچہ میں نے حضرت صاحب کو خط لکھا کہ آپ مسیح موعود اور ولی اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ولیوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے خوبصورت صاحب اقبال لڑکا جس بھی اسے میں چاہوں عطا کرے. اور نیچے میں نے لکھ دیا کہ میری تین بیویاں ہیں مگر کئی سال ہو گئے آج تک کسی کی اولاد نہیں ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ بڑی بیوی کے بطن سے لڑکا ہو. حضرت صاحب کی طرف سے مجھے مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط گیا کہ مولا کے حضور دعا کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند ارجمن صاحب اقبال خوبصورت لڑکا جس بیوی سے آپ چاہتے ہیں عطا کرے گا, مگر شرط یہ کہ آپ زکریا والی توبہ کریں. منشی اتاروں میں سب بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں سخت بے دین اور شرابی کبابی راشی مرتشی ہوتا تھا. چنانچہ میں نے جب مسجد میں جا کر ملا سے پوچھا کہ زکریا والی توبہ کیسی تھی تو لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ شیطان مسجد میں کس طرح آ گیا, مگر وہ ملا مجھے جواب نہ دے سکا. پھر میں نے دھرم کوٹ کے مولوی فتح دین صاحب مرحوم احمدی سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ زکریا والی توبہ بس یہی ہے کہ بے دینی چھوڑ دو, حلال کھاؤ, نماز روزے کے پابند ہو جاؤ اور مسجد میں زیادہ آیا جایا کرو. جو لوگ برے صغیر ہندو پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ پٹواریوں کے حرام کھانے کا کتنے قصے مشہور ہیں, تو یہ بھی پٹواری تھے. یہ سن کر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا, شراب وغیرہ چھوڑ دی اور رشوت بھی بالکل ترک کر دی اور صلاۃ و صوم کا پابند ہو گیا. چار پانچ ماہ کا ایسا گزرا ہوگا کہ میں ایک دن گھر گیا تو اپنی بڑی بیوی کو روتے ہوئے پایا. سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلے مجھ پر یہ مصیبت تھی کہ میرے اولاد نہیں ہوتی تھی, آپ نے میرے پر دو بیویاں کیں, اب یہ مصیبت آئی ہے کہ اولاد کی کوئی امید ہی نہیں رہی. ان دنوں میں اس کا بھائی امرتسر میں تھانے دار تھا, چنانچہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیج دو کہ میں کچھ علاج کراؤں. میں نے کہا وہاں کیا جاؤ گی, یہیں دائی کو بلوا کر دکھلاؤ اور اس کا علاج کرواؤ. چنانچہ اس نے دائی کو بلوایا اور کہا کہ مجھے کچھ دوا وغیرہ دو. دائی نے سسری دیکھ کر کہا میں تو دوا نہیں دیتی نہ ہاتھ لگاتی ہوں, کیونکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تیرے اندر بھول گیا ہے. مگر میں نے اس سے کہا ایسا نہ کہو, بلکہ میں نے مرزا صاحب سے دعا کروائی تھی پھر منشی صاحب بیان کرتے ہیں کچھ عرصے بعد حمل کے پورے آثار ظاہر ہو گئے اور میں نے ارد گرد سب کو کہنا شروع کیا کہ دیکھ لینا کہ میرے لڑکا پیدا ہوگا اور ہوگا بھی خوبصورت. ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی مگر لوگ بڑا تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو واقعی بڑی کرامت ہے. آخر ایک دن رات کے وقت لڑکا پیدا ہوا اور خوبصورت ہوا. میں اسی وقت دھرم کوٹ بھاگا گیا جہاں میرے کئی رشتے دار تھے اور لوگوں کو اس کی پیدائش سے اطلاع دی. چنانچہ کئی لوگ اسی وقت بیعت کے لیے قادیان روانہ ہو گئے مگر بعض نہیں گئے. اور پھر اس واقعہ پر ونجوہ کے بھی بعض بہت سے لوگوں نے بیعت کی اور میں نے بھی بیعت کر لی اور لڑکے کا نام عبدالحق رکھا. پھر ایک واقعہ ہے حضرت مولوی عبد اللہ صاحب سنوری کی اہلیہ اول شادی کے 4 سال بعد وفات پا گئیں, جبکہ اہلیہ ثانی کے بارے میں متعدد ڈاکٹروں اور حکیموں کا متفقہ فیصلہ رائے یہ تھی کہ وہ اولاد سے محروم رہیں گی. چنانچہ ڈاکٹر عبدالحکیم نے جب استدعات اختیار کیا تو حضرت مسیح موعود کو مقابلہ کر چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ قدرت اللہ کے لیے بے شک دعا کریں, اس کی اولاد نہیں ہوگی. اس پر حضور علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت مولوی صاحب کو لکھوایا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری اس قدر اولاد ہوگی کہ تم سنبھال نہ سکو گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 14 بچے عطا کیے جن میں سے 5 کو وہ سنبھال نہ سکے اور باقی 9 بچے خدا کے فضل سے زندہ رہے اور بڑھے اور پھولے. پھر قبولیت دعا کے نتیجے میں ایک نعم البدل عطا ہونے کے بارے میں ایک واقعہ ہے. حکیم فضل الرحمان صاحب مبلغ مغربی افریقہ کے والد حافظ نبی بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1906 کا واقعہ ہے. میرا لڑکا عبد الرحمان نامی جو ہائی اسکول میں 7ویں جماعت میں تعلیم پاتا تھا, مئی میں بارزہ بخار مورکا اور سرسام 3-4 دن بیمار رہ کر قادیان میں فوت ہو گیا. اس وقت میں فیض اللہ چک میں تھا کیونکہ میں اس وقت ملازم تھا اور رخصت پر گھر آیا ہوا تھا. فیض اللہ چک میں اس کی بیماری کی خبر پہنچی تو میں فوراً قادیان آ گیا. علاج ہے خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے. میں بچے کی حالت دیکھ کر ہی تو گھر پہنچا, دستک دی تو حضور باہر تشریف لائے. میں نے بچے کی حالت سے اطلاع عرض کی, حضور فوراً اندر تشریف لے گئے اور 4-5 گولیاں لا کر مجھے عنایت فرمائیں اور فرمایا کہ ابھی جا کر 1 گولی پانی میں گھول کر دے دو اور پھر مجھے اطلاع دو, میں دعا بھی کروں گا. چنانچہ میں نے اسی وقت آ کر گولی پانی میں گھسائی اور بچے کو دی. چونکہ بچے کی حالت نازک ہو چکی تھی گولی اندر ہی نہ گئی بلکہ منہ سے ادھر ادھر نکل گئی اور بچہ فوت ہو گیا. حضرت خلیفہ اول نے نماز جنازہ پڑھائی اور میں نے نعش کو فیض اللہ چک لے جانے کی اجازت طلب کی جو دے دی گئی. میں اور دیگر احباب جو میرے ساتھ موجود تھے واپس فیض اللہ چک چلے گئے. میں پھر آمدہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے قادیان آیا. حضور مسجد مبارک کے محراب میں جو کھڑکیاں درمیان میں موجود تھیں وہاں تشریف فرما تھے. جب سیڑھیوں سے مسجد میں گیا تو حضور کی نظر شفقت مجھ پہ پڑ گئی تو فرمایا کہ آگے آ جاؤ. وہاں پر بڑے بڑے ارکان حضور کے حلقہ نشین تھے. حضور کا فرمانا تھا کہ سب نے میرے لیے راستہ دے دیا. حضور نے میرے بیٹھتے ہی فرمایا کہ میں نے معلوم کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی وفات پر بڑا صبر کیا ہے. میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ میں نعم البدل کے واسطے دعا کروں گا. چنانچہ اس کا نعم البدل حضور کی دعا سے مجھے لڑکا حق ہوا جس کا نام فضل الرحمان حکیم ہے, جو اس وقت بحیثیت مبلغ گولڈ کوسٹ سالٹ پونڈ اور لیگوس میں تبلیغ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی سچی قربانی کی توفیق بخشے. اب تو وفات پا چکے ہیں اور رانا اور نائجیریا میں ان کا شروع کے ابتدائی مبلغین میں سے تھے اور اتنا اثر تھا کہ جو لوگ احمدی ہوتے تھے دوسرے مسلمان ان کو ایم بی کے بجائے حکیم کہا کرتے تھے. تو بڑی محنت سے انہوں نے بڑے مشکل حالات میں وہاں تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. اب آخر میں ایک ایم پی اے کے بارے میں بھی ایک خوشی کی خبر ہے, میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان برے صغیر اور ایشیا کے اکثر ممالک میں جو ایم پی اے کی نشریات تھیں وہ ایشیا سیٹ 2 پہ تھیں, جس کی سیٹنگ کافی مشکل ہے اور بہت کم چینل اس پہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایشیا سیٹ 3 پر ہماری یہ نشریات پچھلے 10-12 دن سے شروع ہیں الحمدللہ, اور اس یہ جو سیٹلائٹ ہے اس میں عموماً اردو, ہندی, بنگلہ, انگریزی کے جتنے اہم پروگرام یا چینل ہیں وہ جاری ہیں. تو اس لحاظ سے جب بھی کوئی اپنے ٹی وی کو ٹیون کرے گا تو یہ ایم ٹی اے بھی اس کے ساتھ ہی ٹیون ہوگا. اور اس طرح ایک بڑے لمبے عرصہ سے جزائر فجی جو تھا وہ ایم ٹی اے کے نور سے محروم تھا, اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نئے سیٹلائٹ کی وجہ سے کہ دنیا کے آخری کنارے جزیرہ تائیونی میں بھی واضح سگنل موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی, انڈیا میں بھی, تو یہ اب مین سٹریم میں آ گیا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے ان سے بات چیت چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان فرمائے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر بڑی کم قیمت میں یہ سیٹلائٹ میسر آ گیا ہے, جس کا تصور نہیں تھا پہلے الحمدللہ. الحمد لله نعمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.